السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامات قیامت. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. فقدان العملی، عمل کا ناپید ہونا. جیسے کہ ہم لوگ علامات قیامت پڑھ رہے ہیں، اور یہ پڑھنے کا ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، اور جو جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں. کیونکہ قیامت تو جب آنی ہے آئے گی، اس کا علم سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے. لیکن جس انسان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو سمجھو اس کے لیے وہی قیامت ہے. اور ان نشانیوں کو بتانے کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے اعمال کو سنوار لیں، لوگ الرٹ ہو جائیں، لوگ آخرت کے لیے اپنے نیک اعمال کرنے میں ایکٹیو ہو جائیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لیں نیکیوں کا. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بتائیں تاکہ لوگ اپنے اعمال کو سنوار لیں. تو ہم بھی اپنے عمل کو سنوارنے کی نیت کریں، اور کوشش کریں کہ جیسے جیسے ہم یہ واقعات پڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن ہمارے نیک عمل میں اضافہ ہو، برائیاں ہم سے دور ہوں، اور جس حد تک ممکن ہو، میری آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ جس حد تک بھی ممکن ہو اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں لگائیے. پلیز اللہ کے لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. سب سے زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، اور خصوصاً یہاں انڈیا میں ابھی جو نظر آ رہا ہے، کہ وقت کا ضائع کرنا یہ لوگوں کے لیے ایک معمولی بات ہے، جبکہ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ آج اگر ہمارے پاس ہے تو وہ ہے ہمارا وقت. کیونکہ انہی اوقات میں ہم اپنی نیکیوں کو جمع کر سکتے ہیں، نیک اعمال ہم اپنے عمل نامے کے لیے بھیج سکتے ہیں آگے آخرت کے لیے. تو یہ وقت کو ضائع نہ کریں اور اپنے وقت کو صحیح کاموں میں لگائیں، کیونکہ ان اوقات کی بھی ہم سے پوچھ ہوگی. اور آج اگر ہم نے یہ اپنا وقت ضائع کر دیا تو یقین جانے کہ اس کے بعد ہاتھ ملتے رہنے کے سوا کچھ نہ رہے گا. افسوس، نقصان، خسارہ، حسرت، اس کے سوا ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. لہٰذا اپنے وقت کو ضائع مت کریے پلیز. ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور آپ خود دیکھیں کہ کتنے سارے کام ہمارے باقی ہیں ابھی. ہمیں کیا کچھ نہیں کرنا ہے، امت کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے، سب کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. اور جانے سے پہلے کم از کم اتنا ہمیں آخرت کا سرمایہ ہمارے لیے جمع کرنا ہے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، جیسے کہ ہمارے اسکالرس نے کیا تھا کہ وہ آج کتنا بڑا کام کر گئے ہیں کہ وہ کام آج ہمارے کام آ رہا ہے. کتابیں لکھ کر گئے ہیں، احادیث کو جمع کیا، احادیث کی اوتھینٹیسٹی کو ان لوگوں نے ثابت کیا تاکہ آج ہم صحیح اور غلط کے فرق کو پہچان سکیں. تو وہ لوگوں نے کتنے کام کیے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خود سوچیں. تو بہرحال یہ وقت بہت اہم ہے، یہ اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا اسے ضائع نہ کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عمل ختم ہو جائے گا یا عمل کا فقدان ہو جائے گا. قیامت کے قریب قرآن و حدیث پڑھے اور پڑھائے جائیں گے، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں. عن زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذاک عند اوانی ذهاب العلم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یذهب العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا وابناؤهم الى يوم القيامه قال سكنتك امك يا زياد ان كنت لا اراك من افقه رجل بالمدينه اوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراه والانجيل لا يعملون بشيء مما فيهما رواه ابن ماجه حديث صحيح ہے. زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور وہ آگے اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد تجھے تیری ماں گم پائے. یہ ایک ایسا جملہ ہے جیسے کہ سامنے والا اگر ہماری بات نہیں سمجھ سکا تو اس کے لیے ایسا جملہ کہا جاتا تھا، اور یہ اکثر آپ احادیث میں دیکھیں کہ آپ نے یہ جملہ اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ زیاد تجھے تیری ماں گم پائے، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا. کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن اس میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں کتنے اچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین معلم تھے، ایک بہترین مربی تھے. صحابہ کرام کی تربیت اس طرح سے کرتے تھے، ان کے سوچ کو سامنے رکھ کر، ان کے مزاج کو سامنے رکھ کر، اور بعض اوقات آپ سوالیہ انداز میں خود تربیت فرماتے تھے، یعنی آپ خود سوال کرتے اور خود ہی جواب دیتے تھے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کہنے کا مطلب کہ اس بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول کرے کہ اے زیاد، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا کہ تم دیکھتے رہیں اور یہود و نصارہ بھی تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیا نہیں کرتے، وہ عمل نہیں کرتے، صرف تلاوت کی حد تک رہ گئے۔ یعنی جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن پڑھا تو جائے گا لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، یعنی حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن۔ یعنی قاری حضرات اس کو الگ الگ لے کے ساتھ، الگ الگ ٹیون میں، الگ الگ ایک طرح سے جو ردھم ہوتا ہے تلاوت کا، الگ الگ انداز سے تلاوت کریں گے، بہترین قرات ہوگی جس پر لوگ واہ واہ کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کل ایسے ہوتے ہیں مقابلے، جس طرح سے شاعر حضرات کی واہ واہ کی جاتی ہے کہ واہ کیا خوب شعر تھا، اسی طرح سے تلاوت پر واہ واہ کی جاتی ہے۔ تو صرف تلاوت پر سر دھننے والے رہ گئے ہیں، اس پر عمل کرنے والے نہیں رہے۔ اور یہی حال یہود و نصارہ کا ہوا تھا کہ وہ لوگ صرف تلاوت کرتے تھے تورات اور انجیل کی، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور آپ خود اپنے اطراف میں دیکھیں، غور و فکر کریں کہ آج ہمارا حال یہ نہیں ہو گیا کہ جیسے وہ آج کل واٹس ایپ پر ایک میسج بہت سرکولیٹ ہو رہا ہے نا، حالانکہ اتنا مناسب بھی نہیں ہے وہ، کہ شاید اس وقت صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے، اس میں تھا کہ بیوی بیمار ہوئی کسی عرب صاحب کی، یعنی عرب معلم تھے کوئی، ان کی بیوی بیمار ہوئی، تو انہوں نے تلاوت ان کے اوپر دم کی تلاوت کر کے، اور اس میں تھا کہ تم ایک یا دو یا تین یا چار عورتوں سے نکاح کر لو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں۔ تو جیسے ان کی بیوی نے یہ تلاوت سنی، چونکہ وہ عربی جانتی تھی، لہٰذا وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تب کسی صاحب نے لکھا کہ اگر ہمارے یہاں کی جو ایشین خواتین ہیں ان پر تو یہ دم کیا جائے گا ان آیات کا، تو وہ تو آمین آمین کہیں گے اس پر، یعنی ان کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کون سی آیت ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ آج قرآن واقعی میں یہی حال ہو گیا قرآن کا، کہ ہم صرف تلاوت کی حد تک قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ہمارے حلق سے نیچے ہی نہیں اترتا ہے۔ عمل کرنا تو بہت دور کی بات، یا اسے دوسروں تک پہنچانا تو بہت دور کی بات، ہم خود اسے سمجھ لیں یہی کافی ہے۔ اگر آج ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں نا، یقین جانیے کہ ہماری دنیا بدل جائے، آج کا ماحول بدل جائے۔ ابھی بھی لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ قرآن صرف اور صرف برکت والی کتاب ہے، جسٹ اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، جنوں اور بھوتوں کو بھگایا جا سکتا ہے اور تعویذ وغیرہ کے لیے، اس کے علاوہ اس کا کچھ اور مصرف نہیں رہ گیا۔ تو یہاں پر وہی بات اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں اپنے ایک صحابی کو جن کا نام زیاد ابن لبید تھا، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اے زیاد، کیا یہود و نصارہ تورات اور انجیل کی تلاوت نہیں کرتے، لیکن تم دیکھتے ہو کہ تلاوت کرتے ہیں صرف عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور آج قرآن کا بھی کیا حال ہو گیا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ علم اٹھ جائے گا، اور علم کیسے اٹھے گا کہ لوگ قرآن کی صرف تلاوت کرتے رہ جائیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اب تو واٹس ایپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پتا چل گیا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، ورنہ یقین جانے کہ جب تک واٹس ایپ نہیں تھا، یا ابھی بھی جو لوگ واٹس ایپ یوز نہیں کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کہ جمعہ کے دن سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے کہ ہمیں اتنا بھی علم نہیں ہے۔ تو بہرحال آج وہی معاملہ ہو گیا ہے کہ قرآن پڑھا تو جاتا ہے، تلاوت ہر جگہ ہوتی ہے۔ کون سا ایسا پروگرام ہے آپ بتائیے جہاں پر قرآن کی تلاوت سے آغاز نہ ہوتا ہو، بھلے ہی وہ کوئی دنیاوی محفل ہو یا جہاں پر آگے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کی جا رہی ہو، لیکن تلاوت سے آغاز کریں گے برکت کے لیے۔ گھروں میں داخل ہوں گے، نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں تو وہاں پر شفٹ ہونے سے پہلے قرآن خوانی کروائی جائے گی، یا پہلے قرآن پہنچایا جائے گا کہ اچھا نئے گھر میں شفٹ ہونے سب سے پہلا سامان قرآن پہنچے۔ لڑکیوں کو رخصت کروا رہے ہیں تو قرآن کے سائے میں رخصت کروا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یا قرآن اس مصرف کے لیے نازل ہوا تھا؟ نہیں، یہ تو سمجھنے والی چیز ہے۔ اس لیے علامہ ابن القیم جوزی کا جو قول ہے نا، وہ بہت مجھے پسند آتا ہے کہ وہ کہتے کہ کچھ لوگ ہیں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو بے جان صفحوں سے نہیں بلکہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن تو دل پر نازل ہونے والی کتاب ہے، یہ دل پر اثر کرتی ہے، یہ انسان کے سینے کے اندر پہنچ کر اس کے اندر کو بدل دیتی ہے۔ دلوں کے امراض کی شفا ہے یہ کتاب، یہ انسان کو بدلنے والی کتاب ہے، یہ تبدیلی لانے والی کتاب ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو جب تک اس کی تلاوت کا اثر آپ کے دل پر نہیں ہوگا اور دل تک نہیں پہنچے گی اس کی تلاوت، تو زبان سے آپ کتنا بھی اچھا پڑھ لیں، یقین جانیے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ جیسے کہ یہود و نصارہ پڑھتے تھے تورات اور انجیل کو اور عمل نہیں کرتے تھے، تو جب ہم اس کو پڑھیں گے سمجھ کر اور دل پر اثر ہوگی تو خود بخود ہمارا عمل بدل جائے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن پڑھا تو جائے گا بہت زیادہ، لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ تو کیا پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے انشاءاللہ۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ میں نے اور آپ نے کیا کیا کوشش کی اس کے لیے، کہ ہم خود کتنا سمجھتے ہیں، دوسروں کو سمجھانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور کیا کبھی میں نے بیٹھ کر کوئی قرآن کی دو تین آیات پر غور و فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان آیات کو آج کے حالات پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج کے حالات میں اس کتاب میں مجھے کیا حل نظر آتا ہے، میں کیا کروں، میرا عمل کیا ہو، تو یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی جو نشانی بتائی ہے کہ امانت کا اٹھ جانا، رفع الامانتی، قیامت سے قبل ایسا وقت آئے گا کہ اچھا بھلا ایماندار آدمی راتوں رات بے ایمان ہو جائے گا۔ ایمانداری اس طرح ختم ہوگی کہ ایمانداری کی مثال دینے کے لیے صرف ایک آدھ آدمی زندہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ بظاہر بڑے بڑے عقل مند، مدبر اور ایماندار نظر آنے والے لوگ بھی اندر سے بے ایمان ہوں گے، بباطن مطلب اندر سے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام الرجل النومۃ فتقبض الامانۃ من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الوقت ثم ينام النومۃ فتقبض فيبقى فيها اثرها مثل اثر المجل كجمر دهجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانة فيقال ان في بني فلان رجلا امينا ويقال للرجل ما اعقله وما اذرفه وما اجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان ولقد اتى علي زمانا ولا ابالي ايكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الاسلام وان كان نصرانيا رده علي سعيه واما اليوم فما كنت ابايع الا فلانا وفلانا رواه البخاری۔ اس حدیث پر بھی ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ریچل سے امانت کی بات کی گئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا، امین، صادق۔ اور آج مسلمان کے اسلام سے پہچانے جاتے ہیں؟ نہیں۔ تو آئیے حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھا بھلا ایماندار آدمی رات کو سوئے گا اور اس کے دل سے ایمانداری نکال لی جائے گی، بس ایک سیاہ داغ کی طرح ایمانداری کا نشان باقی رہ جائے گا۔ اگلے روز سوئے گا تو رہی صحیح ایمانداری بھی اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، اور صرف آبلے کی طرح ایک ہلکا سا نشان باقی رہ جائے گا۔ آبلہ چھالے کو کہتے ہیں، جیسے جب کوئی گرم چیز آپ کو لگ جاتی ہے تو بھاپ سے یا آگ لگنے سے جو چھالا سا آ جاتا ہے، تو ایک ہلکا سا نشان باقی رہ جائے گا، جس طرح آگ کا ایک انگارا اپنے پاؤں پر لگانے سے آبلہ پھول جاتا ہے، جس کا نشان تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ قیامت کے قریب لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں ایمانداری نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ایماندار آدمی کی صرف مثال باقی رہ جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ فلاں خاندان میں ایک امانت دار آدمی موجود ہے، اور حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ فلاں بڑا عقل مند ہے، بڑے ظرف والا ہے، بڑا بہادر ہے، لیکن اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ کس سے تجارت کروں، کس سے نہ کروں۔ اگر مسلمان ہوتا تو اسلام اسے مجبور کرتا کہ وہ بے ایمانی نہ کرے، عیسائی ہوتا تو اس کے حاکم اسے مجبور کرتے کہ وہ بے ایمانی نہ کرے، لیکن اب تو میں صرف فلاں فلاں یعنی ایک دو آدمیوں کے ساتھ ہی تجارت کرتا ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، بہت اہم روایت ہے۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ دن بدن جیسے جیسے دن آتے جائیں گے جو تھوڑا بہت ایمان ہوگا وہ بھی نکال دیا جائے گا، یہ نکل جائے گا۔ اور کیوں نکال دیا جائے گا ایمان؟ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان نکال دے، بلکہ انسان کے اعمال ایسے ہو جائیں گے کہ اس کے دل سے ایمان دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی ایک بری چیز ہوتی ہے، جب الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، آپ دیکھیں ہم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب پہلے کسی چیز کو جب وہ برا سمجھتے ہیں تو اس سے بہت دور ہٹ کر رہتے ہیں، لیکن اگر برے لوگوں کی صحبت مل گئی یا وہ برائی بار بار سامنے آ رہی ہو تو پھر انسان دھیرے دھیرے کراہت کے ساتھ ہی صحیح اس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو چیز بری لگتی تھی اس کو پھر بعد میں وہ اس کی برائی اتنی بری نہیں لگتی، تھوڑا اس کی برائی کم ہو جاتی اس کی نظر میں۔ پھر وہ برائی میں ہاتھ ڈالنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا، کوئی کراہت محسوس نہیں کرتا، وہ خود اس برائی میں انوالو ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے پوری ہی طرح سے اس برائی میں وہ بالکل اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ اسے وہ برائی برائی ہی نہیں لگتی، بلکہ اس کو کرنے پر وہ ایک طرح سے ڈھیٹ بن جاتا ہے۔ اور یہی چیز ہوتی ہے جب انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، کہ جب اس کو برائی برائی نہ لگے۔ کیونکہ آپ نے کیا فرمایا کہ جب تم برائی کو برائی سمجھو اور اچھائی کو اچھائی، یعنی برا کام کرنے پر جب تمہارا دل کھٹکے تو سمجھو تمہارے اندر ایمان باقی، یعنی ضمیر اگر زندہ ہے تمہارا جو تم کو برائی کو برائی ہی بتا رہا ہے، اس وقت سمجھو تمہارے اندر ایمان باقی ہے۔ اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان ہٹ جاتا ہے, نکل جاتا ہے, تبھی تو وہ چوری کرتا ہے. ایسے ایک انسان زنا کرتا ہے اس وقت اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے, کیونکہ یہ سب ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. تو جب انسان برے کام کرتا رہتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا ایمان ختم ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل ہی ایمان ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ پوری طرح سے گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے, گناہوں میں انوالو ہو جاتا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ امانت ختم ہو جائے گی, جب ایمان نہیں رہے گا تو امانت داری نہیں رہے گی, پھر بزنس جب ہوگا تو ہر کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دے گا. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کہے کہ میرا خود کا معاملہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب میں نے بزنس کیا تو اتنی زیادہ ایمانداری, اتنی زیادہ امانت باقی تھی کہ مجھے کسی سے بزنس کرنے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا. ایون نان مسلم یعنی یہود و نصارہ سے, نصارہ سے اگر میں بزنس کرتا تو ان کے حاکم ان کو امانت پر ابھارتے تھے, ان سے پوچھ گچھ کرتے تھے. اور اب میرا حال ایسا ہے کہ اب میں سوائے چند لوگوں کے ان کے علاوہ کسی اور سے بزنس نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ جانتے ہیں کہ اب امانت اس طرح سے باقی نہیں رہی جیسے کہ پہلے تھی. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ دور ہے جبکہ صحابہ زندہ تھے ابھی, تو اس وقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر آج کے دور میں آ کر ہمارے صحابہ کرام ہمیں دیکھ لیتے اور آج کے حالات دیکھتے اور آج کے لوگوں کے جو بزنس کے معاملات ہیں, جو ڈیلنگس ہیں ان کی, وہ دیکھتے تو آپ دیکھیں کہ وہ تو مجھے لگتا ہے بے ہوش ہی ہو جاتے یا ہارٹ اٹیک ہی آ جاتا انہیں. کہ اب تو بے ایمانی کو ایک ہنر سمجھا گیا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کو ایک آرٹ سمجھا جاتا ہے. کہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے کیسے بیوقوف بنایا, ہم نے تو اتنے کی چیز اتنے میں سیل کر دی ہے, کہ نہیں ایسا آپ بتائیں. اور اس قدر بزنس کا تو جو معاملات ہیں اس میں دھوکہ دہی, جھوٹ, جو نقشے اس کو بتا کر نہ دینا, یہ اتنی عام بات ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے. یعنی امانت کا تو کچھ احساس ہی نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو ان کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, ان کی جو سوان ہے عمری لکھی گئی ہے ان کے حالات, اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا بہت بڑا کپڑوں کا کاروبار تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بہت امیر تھے ماشاءاللہ, اور اسی بنا پر جب انہوں نے اپنا پورا وقت دین کے لیے لگا دیا تھا اور کسی اور کو بزنس دے دیا کرتے تھے کرنے کے لیے, تو ان کے جو تجارت ہوتی تھی کپڑوں کی, تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کپڑوں کا کوئی بہت بڑا تھان آیا, اس میں ہلکا سا فالٹ تھا. تو انہوں نے اپنے جو ان کا جو آدمی تھا اس سے کہا کہ تم جب بھی یہ سیل کرو تو تم خریدنے والے کو بتا کر دینا کہ اس میں یہ کمی ہے, یہ فالٹ ہے کپڑے میں. اب وہ جو کپڑا سیل کرنے والا تھا ان کا آدمی, وہ بھول گیا بتانا اور کپڑا سیل ہو گیا. جب امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا تو وہ بہت افسوس کرنے لگے, نادم ہوئے, اور انہوں نے وہ پورا کا پورا پیسہ اللہ کی راہ میں ویسے ہی انفاق کر دیا. آپ سوچیں کہ کیسی امانت داری تھی, کیسا ایمان تھا. آج ہم ہمارا حال دیکھ لیں کہ ہمارے ایمان کا کیا لیول ہے, ہماری امانت داری کا کیا حال ہے. اگر کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے تو کیا ہم اس کی ویسے ہی حفاظت کرتے ہیں جیسے کہ کرنا چاہیے؟ ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے. اور اسی بنا پر رہن میں جو چیزیں رکھوائی جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استعمال کرنے سے منع کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آتا ہے آپ سے کہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہماری یہ فلاں قیمتی چیز آپ اپنے پاس امانت رکھیے بطور ضمانت کے, اور اس کے بدلے آپ ہمیں کچھ پیسے دے دیجیے. جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے ہم آپ کو آپ کے پیسے لوٹا دیں گے اور ہماری چیز آپ ہمیں واپس کر دیجیے گا. اب اکثر لوگ اگر زیورات ہوں یا کپڑے ہوں یا کچھ بھی چیز ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں. ایکچولی جو آپ کا استعمال کرنا ہے وہ سود ہو جائے گا, آپ استعمال نہیں کر سکتے. پر امانت کے بارے میں تو طبرانی کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں. یعنی ایمان اور امانت کا کتنا ساتھ ہے, آپ دیکھیں کتنا قریب کا ساتھ ہے کہ ایمان اور امانت ایک ساتھ ہیں. کیونکہ ایمان ہوگا تو امانت داری ہوگی, ایمان نہیں تو امانت داری بھی نہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جھوٹ کا بازار گرم ہے, بزنس کیا جاتا ہے خوبصورت ریپر میں بیکار چیز دی جاتی ہے. پیکنگ تو خوبصورت ہوتی ہے لیکن اندر ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا برا حال ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ چیز آپ لے کر آتے ہیں بازار سے اتنی مہنگی ہوتی ہے اور آپ اسے ایک دو دن بھی استعمال نہیں کر پاتے, آپ دیکھیں کہ وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ دھوکہ دہی ہے یہ سب. اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ پورا مارکیٹ اسی نہج پر چل رہا ہے. تو کم از کم ہم مسلمان, میں اور آپ, جو تھوڑا بہت, کچھ زیادہ نہیں تھا, ہم تھوڑی بہت بھی دین کی سمجھ رکھتے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم زیادہ دین کو سمجھنے والے بنے اور اس پر عمل کرنے والے بنے. تو کم از کم میرا اور آپ کا معاملہ تو یہ ہو کہ ہم امانت کو صحیح طریقے سے ادا کریں. اور امانت صرف یہ نہیں کہ کوئی چیز آپ کے پاس کوئی رکھوائے, بلکہ کسی سے کیا گیا وعدہ, کسی کی کہی گئی کوئی بات, کسی کا دیکھا ہوا کوئی آنکھوں دیکھا واقعہ, یہ سب آپ کے پاس امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے. ہمارے بچے ہمارے لیے امانت ہے. ہماری جو بھی صلاحیتیں, جو ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ امانت ہے ہمارے پاس. تو اس کو ہم ایمانداری سے جس نے دی ہے اسی کی راہ میں ہم لگائیں ان صلاحیتوں کو, اس امانت کا ہم حق ادا کریں. تو بہرحال آج ہم کو دنیاوی فائدے اتنے محبوب ہو گئے ہیں کہ ہم ان دنیاوی فائدوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. ہم امانت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اپنے فائدے حاصل کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال امانت ایمان سے، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اور ایمان ہم چاہتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں سب سے قیمتی چیز کیا ہے آج ہمارے پاس، سب سے قیمتی دولت ہماری کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ اگر آج ہمیں کوئی سونے کے ترازو میں بھی تول دے یا ہیرے جواہرات میں بھی تول دے، تب بھی ہمیں وہ ہیرے جواہرات نہیں چاہیے۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے جو کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اور وہ ایمان کب سلامت رہے گا؟ جب ہمارے اندر امانت ہوگی۔ تو اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے امانت کا لحاظ رکھیے، امانت کو صحیح طریقے سے ادا کریے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اگلا ٹاپک ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی۔ قیامت کے قریب جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عن طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعت تسلیم الخاصۃ وفشو التجارہ حتی تعین المرأۃ زوجہا علی التجارہ وقطع الارحام وشہادۃ الزور وکتمان شہادۃ الحق وظہور القلم رواہ احمد حدیث صحیح۔ طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ پہلا ہے جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا، دوسرا ہے تجارت کا عام ہونا، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی، تیسرا ہے قطع رحمی، اور چوتھا ہے جھوٹی گواہی دینا، پانچواں سچی گواہی کو چھپانا، اور چھٹا ہے قلم کا ظاہر ہونا۔ اب اس حدیث میں باقاعدہ نام لے کر بتایا گیا ہے، اور ایک نہیں بلکہ کئی چیزیں بتائی گئی ہیں، اور اسپیشلی کہا گیا کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں پہلی بات آ رہی ہے کہ جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہنا، تو یہ تو میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی دور کی بات ہے۔ آج ہمارا ہی معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ اور اگر میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ چلتے چلتے اڑوس پڑوس میں ہی کبھی اس طرح سے سلام کر دیا جو پہچان والے نہیں ہیں، انڈیا کی بات میں کر رہی ہوں، تو یقیناً انہوں نے سلام کا جواب دیا ہی نہیں، اور پیچھے پلٹ کر اجنبی نظروں سے دیکھتے رہے کہ کون ہمیں سلام کر رہا ہے۔ اور ایک دو دفعہ ایک دو شاپ پر اتفاق ہوا کہ سلام کیا تو آرام سے نوز پیس ہٹانے کے پیچھے پڑ گئے کہ میں نے پہچانا نہیں کون ہے، آپ چہرہ دکھائیے۔ یعنی انہیں اس کا بھی احساس نہیں کہ ہم ایک شاپ پر کھڑے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا ہمارا حال ہو گیا ہے۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ آج یہی بات ہے کہ چاہے آپ مرد حضرات کو دیکھ لیں یا خواتین کو دیکھ لیں، کہ صرف اپنے جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ کوئی ان نون، کوئی اجنبی، چاہے وہ ہمارے پڑوسی کیوں نہ ہو، ان کو ہم سلام نہیں کرتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہماری ان سے جان پہچان نہیں۔ تو پہلی نشانی یہ ہے۔ دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کا عام ہونا، یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی۔ اور آج دو لوگوں کے کمانے کا سسٹم کتنا عام ہو گیا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں بھی کما رہے ہیں، دونوں اس فیلڈ میں آگے نکل گئے ہیں، یا تو تجارت میں ساتھ میں بیوی، یا دونوں جاب کرتے ہیں۔ ہسبینڈ ڈاکٹر ہے تو وہ ویسی بیوی ڈھونڈتا ہے جو ڈاکٹر ہے، اگر ہسبینڈ ٹیچر ہے تو وائف بھی وہ ٹیچر ہی ڈھونڈتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ بہت ہی عام ہو گئی یہ بات، کہتے ہیں کہ ایک کی تنخواہ میں یا ایک کی سیلری میں گزارا ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم دونوں نہ کمائیں۔ اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنے پرابلمس ہو رہے ہیں کہ جب دونوں باہر نکل جاتے ہیں گھر سے، تو سب سے زیادہ اس میں نقصان ہوتا ہے بچوں کا۔ تو بہرحال یہ بھی آج ہم نشانی دیکھتے ہیں کہ آج ہسبینڈ اینڈ وائف، اور مسلمانوں میں تو پھر بھی تھوڑا کم ریشو ہے، اگر آپ نان مسلمس میں دیکھیں گے تو ان میں تو یہ تصور اتنا پختہ ان کے اندر بیٹھ چکا ہے کہ لازمی کمانا ضروری ہے دونوں کو، ہسبینڈ اینڈ وائف۔ تو یہ چیز عام ہو گئی ہے۔ تیسری جو نشانی بتائی تھی، قطع رحمی، یعنی رشتوں کو کاٹنا، رشتے داریاں توڑنا یا قطع تعلق کرنا۔ اب دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے آپ کے جان پہچان والے ہیں، ان سے آپ نے قطع تعلق کر لیا، یہاں اس کی بات نہیں کی گئی ہے، یہاں پر بات کی جا رہی ہے قطع رحمی، رحم۔ رحم دراصل یہ رحم سے مشتق ہے، اور یہ خونی رشتوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں جو بات کی گئی ہے اسپیشلی خونی رشتوں کی بات کی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنی زیادہ پرابلمس آج بھائی بہنوں میں، یا بہنوں بہنوں میں ہے، یا والدین اور اولاد میں ہے، کہ اس قدر دشمنیاں عام ہو گئی ہیں کہ اولاد والدین سے بات کرنا نہیں چاہتی، والدین اولاد سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ بھائی بہنوں کی دشمنی جو چلتی آ رہی ہے جو چلتی آ رہی ہے تو وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں، ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ، اتنا زیادہ سوئے زن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ اولاد والدین سے کرتے ہیں، والدین اولاد سے کرتے ہیں، بھائی بہنوں سے اور بہن بھائیوں سے کرتے ہیں، بس یہی ہمیں آج نظر آتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو الحمدللہ اس برائی سے بچے ہوئے ہیں۔ تو قطع رحمی یہ عام ہو جائے گی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ قطع رحمی عام ہو گئی ہے۔ پھر چوتھی جو بات بتائی تھی آپ نے، جھوٹی گواہی دینا، اور یہ تو اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج ساری عدالت کا سسٹم آپ دیکھ لیجیے، گواہ خریدے جاتے ہیں، گواہ بیچے جاتے ہیں، اور بعض لوگ مجبوری کی وجہ سے اپنی گواہیوں کو بیچ دیتے ہیں، اور بعض لوگ جان بوجھ کر مزید لالچ کی وجہ سے، ہرس کی وجہ سے۔ اور عدالت کا پورا سسٹم ہی اس پر ڈیپینڈ ہے آج کل، کہ وہ جو آتا ہے نا کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خود خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ کہ یعنی آج کا پورا میڈیا آپ دیکھ لیں، آپ عدالتیں دیکھ لیں، جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، سب ہر چیز خریدی ہوئی ہے، ہر چیز بکی ہوئی ہے، کہیں پر سچائی نظر نہیں آتی سوائے 1-2% کے، 99 یا 98% آپ کو ہر طرف جھوٹ نظر آئے گا۔ تو جھوٹی گواہیوں کا عام ہونا، اور جھوٹ تو اتنی آسانی سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ہمارے جھوٹ کہنا، لیکن یہ گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ اور سچی گواہی کو چھپانا، اور بعض اوقات یہ سچی گواہی چھپائی اس لیے جاتی ہے مجبوری کی بنا پر، کیونکہ دھمکیاں ملتی ہیں نا، جو بڑے بڑے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ دھمکیاں دیتے کہ تم نے اگر یہ گواہی دے دی تو ہم یہ فلاں کام کر دیں گے، تمہارے بچوں کو اٹھا لیں گے، کڈنیپ کر لیں گے، یا ایسی قسم کی دھمکیاں ملتی ہیں۔ تو بےچارے جو لوگ گواہی دینا بھی چاہتے وہ نہیں دے پاتے مجبوری کی بنا پر، کیوں؟ کیونکہ ان کو دھمکیاں ملتی ہیں، ان کو خود ان کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے سچی گواہی دینے کی بنا پر۔ اسی بنا پر پھر لوگ ڈر کے مارے سچی گواہیاں چھپاتے ہیں۔ اور پھر آخری نشانی بتائی، قلم کا ظاہر ہونا۔ اور قلم کا ظاہر ہونا، اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ پرنٹنگ عام ہو جائے گی، خبریں عام ہو جائیں گی۔ اور آپ کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بارے میں آپ سوچیں کہ اس وقت کاغذ کتنا مشکل سے دستیاب تھا، کہ وہ لوگ قرآن لکھنے کے لیے پتھروں پر لکھا کرتے تھے، جب کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی پتوں پر لکھا جاتا تھا، یا جانوروں کی اسکن پر لکھا جاتا تھا، یا اونٹ کی جو ہڈیاں چوڑی ہڈیاں ہوتی ہیں شانے کی اس پر لکھا جاتا تھا، کیونکہ کاغذ اویلیبل نہیں تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کاغذ کتنا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ گلیوں میں اور روڈز پر آپ دیکھتے ہیں کہ کاغذات ہی کاغذ پڑے ہوئے ہیں، اخبارات روزانہ ہر ملک میں آپ سوچیں کہ کتنے قسم کے اخبارات چھپتے ہیں، کتنی چیزیں لکھی جا رہی ہیں، اچھی بری ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو قلم کا ظاہر ہونا، تو اس کے دو معنی لیے گئے، ایک تو یہ کہ جھوٹی خبریں عام ہو جائے گی، یا ہر چیز کو خبر بنا کر پیش کیا جائے گا جس کی ضرورت ہو نہ ہو ہر طرح سے، اور دوسرا یہ کہ علم بہت بڑھ جائے گا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ یعنی اتنی چیزیں لکھی جائیں گی، اتنی چیزیں لکھی جائے گی، کتابیں تو بہت ہوگی، علم بہت ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بھی چیزیں اپنی جگہ درست نظر آتی ہیں، کہ ایک تو پرنٹ میڈیا، آپ دیکھیں کہ ہر طرف ہر ملک میں ہر جگہ کتنی کتابیں چھپتی ہیں، کتنے اخبارات روزانہ چھپتے ہیں، خبریں ہی خبریں ہیں ہر طرف۔ اور دوسرا، اگر ہم اس کو علم کے معنی میں لیں کہ علم بہت بڑھ جائے گا، تو آج احادیث کی اور قرآن اور فقہ کی کتنی ساری کتابیں ہیں، لیکن آپ پھر وہی بات دیکھیں کہ اس زمانے کے مقابلے میں آج عمل بہت کم ہے۔ پہلے کے لوگ اللہ سے کیسے ڈرنے والے تھے، اور کتابیں کم تھیں لیکن عمل زیادہ تھا، آج کتابیں زیادہ ہیں لیکن عمل کم ہے۔ تو یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اس حدیث کو پڑھ کر، کہ سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی عادت بنانی ہے۔ میں اور آپ سب سے پہلے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، کہ چاہے کوئی ہمارے پہچان کے ہو چاہے نہ ہو، میں خواتین کی بات کر رہی ہوں، مردوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، یہاں خواتین کی بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کہ جو بھی خواتین ہمیں ملتی ہیں تو ہم کیا کریں گے، ان کو سلام کریں گے، چاہے وہ ہمارے پہچان کے ہوں یا نہ ہوں۔ دوسرا ہم کیا کریں گے کہ قطع رحمی نہیں کریں گے، یعنی جو ہمارے خون کے رشتے ہیں اس کو ہم جوڑے رکھیں گے، چاہے حالت کتنے بھی نازگار ہوں، سامنے والا ہمارے ساتھ کتنی بھی بدتمیزی سے پیش آئے، ہمیں ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں رکھنا ہے، ہمیں قطع رحمی نہیں کرنی ہے۔ اور تیسری چیز، جھوٹی گواہی سے بچنا ہے، اور جھوٹی گواہی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جھوٹ بولنا بھی آ جاتا ہے، تو جھوٹ نہیں بولنا ہے ہمیں۔ چوتھی چیز، سچی گواہی کو چھپانا نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے، ممکن ہو سکے اگر ہم نے کوئی چیز دیکھی اپنی آنکھوں سے ہم صحیح شہادت دے دیں۔ بعض اوقات دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے کہ فلاں کے بارے میں یہ کہتے ہیں، فلاں کے دل میں یہ ہے، ہم اس وقت بتا دیں کہ نہیں نہیں ہم نے تو ان کو ایسا نہیں دیکھا، وہ اچھے ہیں، تو اچھائی ہے ہمارے پاس ان کے بارے میں، تو اچھائی کو بتا دیں۔ اور پھر آخری چیز کیا ہے کہ قلم کا ظاہر ہونا، تو ہم کیا کوشش کریں کہ عمل میں آگے بڑھیں ہم۔ ٹھیک ہے، علم تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم کیا کریں، عمل کریں، تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے کی حدیث بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، کہ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعت شہادۃ الزور وکتمان الحق۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے ہوں گے۔ یہ احمد کی حدیث ہے اور صحیح ہے حدیث۔ تو وہی والی بات ہے جو اوپر ہم نے پڑھی ہے، کہ جھوٹی گواہیاں عام ہو جائے گی اور حق بات کہنے والے کم ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنی جان کی ڈر سے وہ حق بات نہیں کہہ پاتے۔ تو لہٰذا آج ہماری ذمہ داری کیا ہے، کہ ہم حق بات کو نہ چھپائیں۔ اور حق کیا ہے؟ دین اسلام حق ہے ایکچولی۔ ہم اسلام کی بات، قرآن کی بات لوگوں تک پہنچائیں، چاہے لوگوں کو سننے میں برا لگے یا بھلا لگے، ہماری ذمہ داری ہے حق پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی گواہی سے بچائے، اور ہمیں سچی بات کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔